السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه ضر لا تغني عني شفاعته شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورة ياسين کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سورة ياسين کا دوسرا رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے اور رسالت کے حوالے سے جیسے کہ ذکر ہوا کہ پہلے دو رکوع میں رسالت کے حوالے سے تذکرہ ہے. پہلے رکوع میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت توحید اور مشرکین مکہ کا انکار حق، اس کا قدر تفصیل سے بیان آیا تھا. دوسرے رکوع میں سابقہ ایک قوم کی طرف بھیجے جانے والے تین رسولوں کا ذکر ہے. اولا دو رسولوں کو بھیجا گیا، پھر تیسرے رسول بھی ان کی مدد کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، مگر قوم نے انکار کی روش ہی اختیار کی. یہاں تک کہ قوم ان رسولوں کی مخالفت پر اڑ گئی تو ایک بندہ مومن جو ان رسولوں پر ایمان لے آیا تھا، اس نے علل اعلان اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا اور قوم کو غور و فکر کی دعوت دی. آخری بات جو ہم نے پچھلی نشست میں سمجھی تھی سابقہ گفتگو میں، وہ یہ الفاظ تھے 22ویں پارے کے آخری الفاظ کہ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. تم پیروی کرو ایسے لوگوں کی کہ جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں. یہ پیغمبروں کی صداقت کی دلیل تھی کہ وہ لوگوں کے مال کی طرف نگاہ نہیں رکھتے بلکہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا ہو جائے، لوگ اللہ کی دعوت کو قبول کر کے اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو سوار لیں. تو کہا کہ ان کی پیروی کرو کہ جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اور نمبر دو وہ ہدایت یافتہ ہیں. ان کے کردار کو دیکھو، ان کا کردار کتنا عمدہ ہے. اسی کے ذیل میں ہم نے یہ بات بھی سمجھی تھی کہ آج ختم نبوت کے بعد اللہ کے دین کی دعوت دوسروں کے سامنے پیش کرنا یہ اس امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. یہ فقط چند علماء یا چند جماعتوں کے کرنے کا کام نہیں، یا مسجد کے امام یا فقط خطیب ہی کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے. ہاں، اپنے دائرہ کار اور اپنے استعداد کے اعتبار سے ہوگا معاملہ، لیکن ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے. اور اس دعوت کے کام میں یہ دو باتیں کہ لوگوں کے مال پر نگاہ نہ ہو بلکہ لوگوں کے دل پر نگاہ ہو، کہ ان دلوں میں مال کی نہیں بلکہ اللہ کی محبت اور آخرت کی محبت پیدا ہو، اور جو دعوت کا کام کر رہا ہے اس کا دل بھی مال کی اور دنیا کی محبت سے پاک ہو. اور دوسری بات کردار کی گواہی. کردار کی گواہی رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت میں، عمل میں ہمیں پہلے نظر آتی ہے اور پھر دعوت توحید ہمارے سامنے آتی ہے. یہ گفتگو ہم نے پچھلی مرتبہ الحمدللہ مکمل کی تھی. اسی بندے مومن کی گفتگو جاری ہے اور یہ اپنی قوم کو مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اب یہیں سے 23ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. ارشاد ہوا کہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور مجھے کیا ہوا کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں، فطرنی، جس نے مجھے پیدا فرمایا، وہ الیہ ترجعون، اور اسی کی طرح تم لوٹائے جاؤ گے. دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ نہیں کہا کہ تمہیں کیا ہوا تم عبادت کی نہیں کرتے ہو، نہیں، مجھے کیا ہوا کہ میں عبادت نہ کروں. یہ بڑا پیارا انداز کمیونیکیشن اسکلس میں بتایا جاتا ہے کہ یو ایٹیٹیوڈ، جہاں کوئی نیگیٹو بات سمجھانی ہے کہ بھائی یہ غلطی آپ نے، تو وہاں یو ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا بلکہ وی ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہوتا ہے. ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں، یا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ ایسی ایسی بات کر رہے ہیں. عموم کے انداز میں بات کو رکھی جائے سمجھانے کے لیے. فرمایا کہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور مجھے ایسا کیا ہوا، کیا میرے پاس ایسا عذر ہے، کیا میرے پاس ایسا ایکسکیوز ہے کہ میں عبادت نہ کروں. الذی فطرنی، اس اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا. فا، یہ حرف فا جو ہے اس سے کچھ حروف بنتے ہیں جن میں پھٹنے کا مفہوم بھی ہے اور یہاں فطور کا لفظ ہے. ویسے تو اردو میں کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کی شان کے فطرنی، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا، کچھ نہ تھا تو زمین آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا، ہم نہ تھے تو اللہ نے ہمیں پیدا فرما دیا، یہ اللہ کی شان، اور یہی اصل میں تخلیق ہے، اور تخلیق کا دعویٰ، کریشن کا دعویٰ اللہ کے سوا کسی نے آج تک نہیں کیا. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، تخلیق کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا بھی باپ ہوگا، اس کے باپ کا بھی باپ تھا، ٹھیک ہے. تو کیسے بادشاہ، یعنی کوئی بھی ہو، خدائی کے دعوے کرنے والے دنیا میں بڑے پیدا ہوئے، لیکن تخلیق، کریشن کا دعویٰ اللہ کے سوا کسی نے نہ کیا ہے نہ کسی کو زیب دیتا ہے. فقورنی، آدم سے وہ اللہ مجھے وجود میں لایا، اسی کا حق ہے کہ میں عبادت اس کی کروں، اور اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. دوسری بات، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. اس دنیا میں تمہیں، مجھے، ہمیں بے مقصد نہیں بھیجا گیا، اور یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب کو لوٹایا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. اشارہ اس بات کی طرف کہ آخرت کا عقیدہ اگر پیش نظر نہ ہو، آخرت پر ایمان نہ ہو، تو انسان کا عمل درست نہیں ہو سکتا. ماہ ربیع الاول بھی ہے، مشہور آیت بار بار پیش کی جاتی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہم مطالعہ بھی کر چکے ہیں الحمدللہ قدر تفصیل سے، کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یقینا تمہارے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. مگر آگے شرط بھی ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا اور جو کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتا. اگر وہ آخرت پیش نظر نہ ہو تو شاید سیرت پر گفتگو بہت اچھی ہو جائے گی، سیمینار بھی ہو جائیں گے، جلسے بھی ہو جائیں گے، جلوس کا بھی اہتمام ہو جائے، محافل کا بھی انعقاد ہو جائے، کتابیں بھی شائع کر دی جائیں گی، ریسرچ پیپر بھی پبلش ہو جائیں گے، پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ بھی کسی کو اوارڈ کر دیا جائے گا. لیکن اگر آخرت پیش نظر نہ ہو تو فی الحقیقت یا بالفعل اسوا سے فائدہ نہیں مل سکے گا. یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. دیکھیے قرآن حکیم اپنے بارے میں کہتا ہے، ہدل للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر سب کو ملی ہے کیا؟ نہیں. قرآن شرط لگاتا ہے، ملے گی کن کو؟ ہدل للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے سب کے لیے. ملے گی کن کو؟ جن میں تقویٰ ہوگا، جن میں طلب ہوگی، جن میں تڑپ ہوگی، جن میں خوف خدا ہوگا، جن کے سامنے کل کی جواب دہی کا احساس موجود ہوگا. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کا اسوا تو بہترین ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جس ذات کے بارے میں رب کائنات نے اعلان فرما دیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، اب اور کسی سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں. مگر دیکھنا یہ کہ ہمیں فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں، اور یہ اسوا ہمارے لیے مفید ہو رہا ہے کہ نہیں. اس کے لیے شرط لازم کیا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اسے نفع ملے گا اسوا سے واقعتاً، جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور جو کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتا ہو. یہاں بھی یہ بندے مومن کہہ رہے ہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب کو لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف. تو کل کی پیشی کو یاد رکھنا، کل تمہارا محاسبہ ہوگا، کل تمہارا حساب ہوگا. آج اس ملک کی اگر مثال لیں، اس سارے بگاڑ کی بنیادی وجہ آخرت کو فراموش کر دینا. ہر شخص، میں، آپ، عوام، اساتذہ، علماء، ائمہ مساجد و خطبہ، پھر تاجر، ماں باپ، سیاستدان، ججز، فوجی، حکمران، یعنی فوجیوں کی بات الگ کر رہا ہوں، حکمرانوں کی بات الگ کر رہا ہوں، یہ سب کے سب ایک بات طے کر لیں کہ جو چاہو سو کرو، بس یہ سوچ لو کہ کل اللہ کو جواب دینا ہے. بس یہ اگر سیدھا ہو جائے معاملہ ہمارا تو ہم سارے سیدھے ہو جائیں گے، مگر اب یہ کرنے کو تیار نہیں ہو رہے، اس لیے ہمارے حالات ہی بدل گئے. اوپر سے نیچے ہر شخص یہ سوچے، میں یہ کر تو رہا ہوں، کیا میں کل اللہ کو جواب دے سکوں گا اس کا؟ کیا میں اللہ کے سامنے اس کو جسٹیفائی کر سکوں گا؟ کیا میں اللہ کے سامنے اس کو ویلڈ ہونا، اس طرز عمل کا ثابت کر سکوں گا؟ اگر ہاں تو کرو گے، اور اگر نہ تو نہ کرو ایسی حرکتیں کہ جس کا کل جواب نہ دے سکو. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. دو باتیں. تیسری بات، اس بندے مومن نے کہی، آپ تاخذ من دونہ آلہا، کیا میں اللہ کے سوا ایسوں کو معبود بناؤں؟ ان یریدنی الرحمن بضر، کہ اگر رحمان وہ مجھے کو نقصان اگر پہنچانا چاہے لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان کی ان جھوٹے معبودوں کی شفاعت مجھے کوئی نفع نہ دے گی، ولا ينقذون، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے. یہ ان کے شرکیہ رویے پر تبصرہ ہے اس بندہ مومن کا. بات پوری کرنی، اللہ کی عبادت کی بات بھی آئی، آخرت کے عقیدے کی بات بھی آئی، اور جو غلطی ہو رہی ہے، شرکیہ طرز عمل ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جا رہا ہے، اس کی اصلاح پر بھی توجہ بندہ مومن دلا رہا ہے کہ کیا میں ایسوں کو اللہ کے سوا، رحمان کے سوا معبود بناؤں کہ اگر وہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت مجھے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے. قرآن ایک اور سادہ مثال دیتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الحج کے آخر میں، کہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی ان بیچاروں کے سامنے پڑے ہوئے نذرانوں میں سے کچھ اچک کر لے جائے تو یہ بیچارے واپس بھی اسے نہیں چھڑا سکتے. اب یہ بات صرف مٹی کے بتوں کے بارے میں نہیں، میں نے کہا نا کریشن انسان نہیں کر سکتا، مخلوق کریشن نہیں کر سکتے، ریپروڈیوس کر سکتے، اللہ کی بنائی ہوئی کسی شے کو لے کر اس میں کچھ تبدیلی کر کے کچھ کر لے تو کر لے، لیکن کریشن یہ مخلوق نہیں کر، مخلوق ہے مخلوق، تو خلق والا تصور مخلوق کے ساتھ وابستہ ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال وہاں فرمائے کہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور مکھی ان سے کچھ اچک کر لے جائے تو یہ بیچارے چھوڑا بھی نہیں سکتے. یہ میں آج کر رہا تھا کہ صرف مٹی کے بتوں کے بارے میں نہیں، یہ مٹی کے انسانوں کے بارے میں بھی ہے، جو کھانے کے لیے محتاج ہے اور بیت الخلاء جانے کے لیے محتاج ہے، وہ بیچارہ محتاج ہی ہے نا، مخلوق تو محتاج ہے اور محتاج معبود نہیں ہو سکتا. کسی بھی شخص کو ذہن میں لے کر آ جائے جو آپ کے میرے نزدیک بڑا طاقتور ہے، صاحب منصب ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ بیچارہ کھانے کا بھی محتاج ہے اور بیت الخلاء جانے کا بھی محتاج ہے. جو ایسا ہے وہ محتاج ہے، اور محتاج اور خالق کوئی موازنہ ممکن نہیں ہو سکتا. یہ تیسری بات آئی. مزید اس بندے مومن نے کہا کہ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک اس وقت اگر ایسا میں کروں تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. گویا کہ تم آج اگر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو سمجھتے ہو کہ تمہارے نفع نقصان کے وہ مالک ہیں، اللہ کے ساتھ تم کسی اور کے بارے میں تصور رکھو کہ وہ تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں، تمہاری مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، تمہاری حاجات کو پورا کر سکتے ہیں، اگر میں یہ تصور کر لوں تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. انی آمنت بربکم، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا. یہ بھی بڑا پیارا انداز، یہ نہیں کہا میرے رب پر ایمان لایا، تمہارے رب پر ایمان لایا، کیوں؟ رب تو ایک ہی ہے، تو میرا بھی ایک ہی رب، تمہارا بھی ایک ہی رب، کیوں تم اس کی عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ پہلے ذکر آیا تھا فقرانی، جس نے پیدا کیا، آدم سے وجود میں لایا، ہم نہ تھے تو اس نے پیدا کیا. اب اللہ کی ایک اور شان کا بیان کہ وہ رب ہے، اور رب وہ کہ جو ابتدا سے لے کر انتہا تک کی ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا ہو. عالم ظاہر میں ماں کے بطن سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور ماں باپ مل کر بچے کی پرورش کا فریضہ انجام دیتے ہیں عالم ظاہر میں. اسی لیے ماں باپ کے لیے بھی ربوبیت کا لفظ آیا قرآن میں، جو مشہور دعا ہے ماں باپ کے لیے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرمائیے اس طرح کہ جیسے کہ میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا تھا. ربیانی، میری ربوبیت، میری پرورش، مجھے پالنے کی ذمہ داری انہوں نے انجام دی تھی. حالانکہ رب حقیقی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ماں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. باپ کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ان کو وسائل ہماری پرورش کے لیے دینے والا کون؟ اللہ. ان کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈالنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. رب حقیقی اللہ، عالم ظاہر میں یہ ذمہ داری ماں باپ ادا کرتے اسباب کے تحت. یہاں بارہ ذکر آیا، اس بندہ مومن نے کہا کہ انی آمنت بربکم، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، فاسمعون، بس تم میری بات سن لو. کیا مطلب؟ یہ میں علل اعلان تمہارے سامنے بات رکھ رہا ہوں، کوئی ڈھگی چھپی دعوت نہیں ہے میری. یہ میں جس بات کو تسلیم کر چکا، جن باتوں پر ایمان لا چکا، یہ کوئی ڈھگی چھپی باتیں نہیں ہیں، اور علل اعلان اس نے دعوت پیش کی ہے. آج کفر اور شرک کی دعوتیں بھی ہیں دھڑلے کے ساتھ. اسی کراچی میں گھروں پر عیسائی بھی آ جاتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، لٹریچر دے کے جاتے ہیں، کرسمس کے دن تھے تو وہ کیک بھی پہنچا جاتے ہیں اور ساتھ وہ دعا بھی کر کے جاتے ہیں. اور جو کرسچنس ہاسپٹل ہیں اس میں تو ان کا جو سو کالڈ فادر ہوتا ہے وہ بھی کمروں میں آتا ہے مسلمان مریضوں کے پاس, بڑی خوش اخلاقی سے وہ پیش آتے ہیں. تو دعوت کرسچنس کی بھی موجود یہاں پر, دعوت قادیانیوں کی بھی یہاں پر موجود. اب تو وہ جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں قادیانی نکل نکل کر سول سوسائٹی کے نام پر, انا للہ و انا الیہ راجعون. قادیانیوں کی دعوتیں بھی پیش ہو رہی ہیں دھڑلے کے ساتھ, جن کے کفر پر ساری امت کا اتفاق ہے. عیسائیوں کو عیسائی بھی دعوت دے رہے ہیں, ہندو بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں خاص طور پر اندرون پنجاب کے اندر. ایمان ضائع ہو رہا ہے لوگوں کا, لوگ کفر کی طرف جاتے چلے جا رہے ہیں. تو اس طرح کے باطل لوگ جو ہے وہ نوکری کا اور معاف کیجئے گا شادیوں کا اور کاروبار کا اور پاکستان سے باہر سیٹل کرانے کا جھانسہ بھی دے دیا کرتے. کتنے ایسے لوگ تھے جو جھاڑو دینے والے عیسائی تھے اور کچھ گستاخیاں بھی کی انہوں نے, رات و رات ان کو پاکستان سے باہر بھی بھجوا دیا گیا. کفر کی دعوتیں, شرک کی دعوتیں, بے حیائی کی دعوتیں, ننگ دھڑنگ قسم کے بل بورڈ اب اس معاشرے میں دکھائے جا رہے ہیں. شریف گھرانے کی تو بیٹیاں اور بچے بھی پریشان ہیں کہ کیا ہمیں دکھایا جا رہا ہے دھڑنے کے ساتھ. ٹھیک, کفر کی دعوتیں, شرک کی دعوتیں, بے حیائی کی دعوتیں, گناہ کی دعوتیں, سود خوری کے بیلٹس لگے ہوئے, بل بورڈ لگے ہوئے, یہ سب کچھ دھڑنے کے ساتھ ہو. اور اسلام کے بارے میں کہا جائے کہ بھائی ذرا ہلکا ہاتھ رکھو, چلو جانے دو, بی پیشنٹ, تمہیں تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بالکل تحمل کا مظاہرہ ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ باقی سب تو اعلی الاعلان دھڑلے سے ہو اور اسلام کی بات کرنا اس میں مسلمان کو جھجک اور شرم آتی. دس مرتبہ سوچے کہ میں پردے کی بات رکھوں کہ نہ رکھوں, دس مرتبہ ہم سوچیں کہ شادی بیاہ کی خرافات کی مخالفت کروں کہ نہ کروں, دس مرتبہ ہم سوچیں کہ سود حرام ہے تو کہوں کہ نہ کہوں, لوگ ناراض نہ ہو جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. عجیب تماشا مسلمانوں کا معاشرہ, اور ملک وہ جو اسلام کے نام پر لیا گیا, اب وہاں یہ قدغنے اسلام کے بارے میں, اسلام کی تعلیم کے بارے میں, اسلام پر بات کرنے کے بارے میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا سکھا رہا ہے بندہ مومن, میں ایمان لا چکا اپنے رب پر, فسمعون, سن لو تم, اور میں دھڑلے کے ساتھ علل اعلان یہ بات کہہ رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں ایمان لانے کا مسئلہ نہیں ہے, سبھی مسلمان ہیں اکثریت الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ. ہمارے معاشرے میں اعلان یہ نہیں کرنا بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اس بات کو. بلکہ اگر آپ کسی بڑی مشہور فائیو اسٹار چورنگی پر بیٹھ جائیں اور دس ہزار مرتبہ روزانہ پڑھ لیں تسبیح پر, تو لوگ آ کے آپ کے پیر بھی دبائیں گے, کوئی مٹھائی بھی پیش کریں گے, دعائیں بھی کرائیں گے, عورتیں وظیفے بھی لینے آ جائیں گے. معاف کیجیے گا, اس میں تکلیف نہیں ہے. ہاں اس میں تکلیف تھی 14 صدیوں پہلے, اللہ کے رسول صادق تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول امین تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے فیصلے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول پر لوگوں کا اعتماد تھا 40 سال تک تو تھا. پھر آپ نے کہا اللہ کو ایک مانو, لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. حضرت بلال کو مارے پڑی اس کلمے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خواب کو دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا اسی کلمے کو قبول کرنے کے نتیجے میں رضی اللہ عنہ. تو وہاں مسئلہ تھا. آپ کے میرے معاشرے میں کلمہ پڑھنے پر کسی کو تکلیف نہیں, لیکن آپ بات کریں کلمے کے کچھ تقاضے بھی ہیں, بلکہ بہت تقاضے ہیں, بلکہ تقاضے اصل کلمے کے ہی ہیں. پھر اللہ کا نام بڑا ہوگا سب سے, قانون اللہ کا ہونا چاہیے, شریعت اللہ کی آنی چاہیے, حکم اللہ کا نافذ ہونا چاہیے. اب دیکھیے مسلمانوں میں سے بھی کچھ کے لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں. یہ ہے اس وقت آپ کا میرا مسئلہ. نہیں جی ذرا اسلام کے بارے میں ہلکا سا امیج دو, بس سافٹ امیج کی بات ہونی چاہیے, ذرا ڈیفینسو ہو کر بات کرو, ذرا نرم نرم بات کرو. واہ, باقی کفر بھی چلے, شرک بھی چلے, بے حیائی بھی چلے, گندگی سود کی بھی چلے, سب کچھ صحیح ہے, اسلام کی بات ذرا ہلکا ہاتھ رکھو, حولات رکھو. بہرحال کلمے کے یہ تقاضے نہیں ہیں بھائی, فیصلہ کرنا پڑے گا, دنیا چاہیے کہ آخرت چاہیے, جان بچانی ہے کہ ایمان بچانا ہے, پیسے سے محبت ہے یا اللہ رب العالمین سے محبت ہے, اور دنیا کے نئے نئے اٹریکشن والے فلسفوں سے محبت ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اب تو بات یہاں پر آ کر کھڑی ہو گئی. اب تو وہ کانفرنسز ہو رہی ہیں کہ جو قرآن کو اللہ کا کلام الہی مانے وہ فنڈامنٹلسٹ ہے, تو کل کیا ہم قرآن کا بھی انکار کر دیں گے؟ استغفر اللہ. بات اب اس لحاظ پر آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں آگاہی بھی عطا فرمائے اور اللہ ہمارے ایمان کی اور آخرت کی حفاظت بھی فرمائے. بہرحال وہ بندہ مومن تو کہہ رہا ہے فاسمعوں تو سن لو, تم سن لو کہ میں اپنے رب پر بلکہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں, تم اچھی طرح اس بات کو سن لو, تمہارے شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں, تمہارے کفر سے میرا کوئی تعلق نہیں, تم نے رب کے خلاف بغاوت کر رکھی ہے, رب کو تم نے بھلا رکھا ہے, رب کو تم نے فراموش کر رکھا ہے, تمہاری اس حرکت سے میرا کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد قوم نے اس بندے مومن کو شہید کر دیا. آگے کے الفاظ سے یہی محسوس ہوتا ہے اور تفاسیر میں مفسرین نے اس کی وضاحتیں فرمائی. قیل ادخل الجنہ, ارشاد ہوا اس کے لیے کہ تو جنت میں داخل ہو جا. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد اس بندے کو قتل یعنی شہید کر دیا گیا. اور مفسرین نے ذکر کیا, دو تین باتیں بیان فرمائی. ایک یہ کہ اس اللہ کے بندے کے پیروں پر اتنی ضربیں لگائی گئیں کسی شے سے کہ اس کی آنکھیں تک اس کے پیٹ سے باہر نکل آئیں. ایک روایت میں یہ ذکر بھی, بڑا خیرخواہ تھا قوم کا, جو کماتا آدھا اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا, آدھا محتاجوں پر, اسی قوم کے محتاجوں پر وہ خرچ بھی کرتا تھا. یہ کردار بھی اس کا قوم کے سامنے موجود تھا, لیکن نہیں, گھٹائی پر قوم اتر آئی. وہ قوم جو اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی, وہ قوم جو اللہ کے خلاف بغاوت پر اتر آئی تھی, وہ قوم جس نے پیغمبروں کی دعوت کو رد کر دیا تھا, اس قوم نے اللہ کے بندے کو قتل یعنی شہید کر دیا. اور اللہ کی طرف سے مبارکباد کی قیل ادخل الجنہ, اس سے کہہ دیا گیا تو جنت میں داخل ہو جا. اور اس کی دو اعتبارات سے تعبیر کی گئی. ایک یہ کہ شہداء کے لیے برزخ کا معاملہ نہیں, براہ راست وہ جنت میں. ایک حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ شہداء کی روحیں سب پرندوں کی مانند جنت میں گھومتی ہیں, جہاں چاہتی ہیں کھاتی پڑتی ہیں, سب پرندوں کی مانند. اور ایک تعبیر یہ بھی کی گئی کہ بہرحال جیسے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مومن کی قبر ہو, اللہ ہمیں ایسی ہی قبر عطا فرمائے, تو اس کو راحت بھی ملتی ہے اور جنت کی کھڑکی اور ایک روایت میں دروازہ کھول دیا جاتا ہے, جنت کی خوشبوئیں اس کو آنا شروع ہو جاتی ہیں, جنت کی ہوائیں اس کو آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ہاں, اس کو اس کا جنت کا مقام دکھا دیا جاتا ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ ابھی قیامت برپا کر دے, مجھے داخل فرما دے جنت میں, اور حکم ہوتا ہے کہ نہیں رکو, وہ جب قیامت کا وقت آئے گا تبھی قیامت برپا ہوگی. اس کے بعد اس بندہ مومن کا طرز عمل وہاں پہنچ کر کیا ہے, بہت توجہ کیجئے. ایمان والوں کا رشتہ یا ایمان والوں کے دل میں لوگوں کی تڑپ کس قدر ہوتی ہے کہ وہ وہاں جنت میں بھی پہنچ کر یا اس عالم میں بھی پہنچ کر, چاہے عالم برزخ ہو, اس عالم میں بھی پہنچ کر اس عالم والوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں. چنانچہ ذکر آیا کہ قال یا لیت قوم یعلمون, اے کاش کہ میری قوم جان لیتی. یہ اس کا ادھر کا قول ادھر والوں کے لیے, دنیا والوں کے لیے بیان ہو رہا ہے. قال یا لیت قوم یعلمون, اس نے کہا کہ کاش میری قوم اس بات کو جان لیتی, بما غفر لی ربی, کہ کس طور پر میرے رب نے مجھے بخش دیا, وجعلنی من المکرمین, اور مجھے اپنے نوازے ہوئے لوگوں میں شامل فرما دیا. یہ ایمان والا جو ادھر جا کر بھی ادھر والوں کے لیے فکر مند رہتا ہے, کاش میری قوم جان لے. ممکن اس کی بیوی رو رہی ہو کہ شہید ہو گیا, اس کے شاید بچے رو رہے ہوں ممکن ہے, اس کے بہن بھائی رو رہے ہوں ممکن ہے, یا اس کے دوست احباب رو رہے ہوں ممکن ہے, یا قوم نے سکھ کا سانس لیا ہوگا, چلو جان چھوٹی معاذ اللہ, یہ بہت باتیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی, جب دیکھو اللہ کی باتیں کرتا تھا. اس جملے کو آج کے تناظر میں بھی سوچ لیجیے گا, قوم بھی کہہ رہی کہ چلو جان چھوٹی, اس سے بڑی اللہ اللہ کی باتیں کرتا تھا. وہ کیا کہہ رہا ہے, کاش میری قوم کو پتا چل جائے کس طرح میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا اور میرے ساتھ اکرام کا, نوازے جانے کا معاملہ میرے رب نے فرمایا. ایک ایمان والے کے دل میں مخلوق خدا کے لیے اس قدر تڑپ ہوا کرتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا یقین عطا فرمائے اور ایسا ایمان اور ایسی تڑپ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عطا فرمائے. اس کے بعد اس قوم کو اللہ نے مٹایا, اور اللہ تعالی قرآن میں قصے بیان نہیں فرماتے, اللہ تعالی ہماری عبرت کے لیے بیان فرماتے ہیں. وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانے والے, ایک بندہ مومن کو قتل یعنی شہید کرنے والے, ان پر کیسے عذاب آتے اللہ بتا رہے ہیں. اور مجھے یاد آیا کہ یہ بات نہیں آ سکی کہ کراچی میں کتنے علماء شہید ہوئے ماضی میں, کتنے بڑے بڑے علماء کو شہید کیا گیا, اس امت کا ورثہ، اس امت کی کریم، اس امت کی جو بھی ایک ہیریٹیج ہے 14 صدیوں کی، اس کے ورثا کو کتنوں کو شہید کیا گیا، ان کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے؟ تو کیا خیال ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے؟ یہ سارا الرٹ اب چلتا رہے گا؟ نہیں. ایک بندے مومن کے قتل کے بعد کیا ہوا؟ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور ہم نے اس کے بعد اس بندے کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا آسمان سے. وما کنا منزلین، اور نہ ہم اتارنے والے تھے. کیا مطلب؟ یہ ایک انداز سے ان پر ٹانٹنگ کی جا رہی ہے، بڑی مخالفتیں کی انہوں نے، بڑا آگے بڑھ بڑھ کر پیغمبروں کو جھٹلایا، بڑا آگے بڑھ بڑھ کر اللہ کی توحید کا رد کیا معاذ اللہ، بڑا آگے بڑھ بڑھ کر پیغمبروں کے کام میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی، دین کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوششیں کی. اللہ نے ان کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ اہتمام نہیں فرمایا. کیا ہوا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، وہ تو ایک ہی زوردار چنگھاڑ چیخ کی. فاذا ہم خامدون، بس وہ بجھ کر رہ گئے. ایک چیخ آئی، اور یہ چیخ مختلف مواقع پر آئی ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی آئی تھی اور دیگر مواقع پر بھی. مفسرین نے اس کی تعبیر یوں کی یا یوں لکھا روایات میں کہ ایک فرشتے نے اس شہر پر آ کر اپنا ہاتھ رکھا اور ایک چیخ لگائی زوردار انداز کی، اور لوگوں کے دل پھٹ گئے اور سارے لوگ ہلاک کر دیں گے. بس اتنا اہتمام کیا اللہ نے، لیکن دل پھٹ جائے اور بندہ مر جائے، سوچیے. اور ایک نہیں پوری قوم جو نافرمانوں کی تھی. اللہ کہتے ہیں کوئی لشکر اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کا نازل نہیں کیا کیونکہ بڑا اہتمام کیا جائے. اللہ نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی ان کو. ایک ہی فرشتے کی چیخ زوردار مسلط کی گئی اور ان کے دل پھٹ گئے، اور فیضا مقامدن بجھ کر رہ گئے. یہ بھی بڑا خوبصورت لفظ اللہ لے کر آئے. اللہ کے کلام کا لفظ خوبصورت ہے کہ بڑے جوش اور جذبات ہیں نا، بڑی مخالفت حق کی آگ بھڑکتی ہوگی لوگوں میں، بڑے آگے بڑھ بڑھ کے اپنے غصے کی آگ کا اظہار کرتے ہوں گے. جیسا آج بھی کچھ لوگوں کو خدا واسطے کا بہر معاذ اللہ اسلام سے، اسلام کی باتوں سے، اسلام کے نام لینے والوں سے آگے بڑھ بڑھ کر. اب میں کیا عرض کروں، ان لوگوں کی ہسٹری نکال کر چیک کر لیجئے. آج مخالفتیں کرنے والے اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کی، ان میں سے کئی ایک ایسے ہیں کہ جن کے والد کا بھی پتہ نہیں. یہ نسل ہے بے نسب نسل، اس کراچی میں، پاکستان میں بیٹھ کر، جن کے باپ کا نہیں پتا. باقی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بات کہاں تک جائے گی. بڑی مخالفت ہے. خیر اسی قوم کی طرف واپس آئی. اللہ کہنے بجھ کر رہے ہیں. آگ بھڑکتی تھی، بجھ گئی، ختم ہو گئی. بڑی غصے کی آگ تھی، بڑی حق کی مخالفت کی آگ تھی، اللہ نے مٹا ڈالا. اس کے بعد ایک تبصرہ اللہ کی طرف سے، مگر یہ بندوں کی خاطر، بندوں کی گفتگو والے انداز میں. یا حسرت علی العباد، ہائے حسرت بندوں پر. میں نے عرض کیا کہ بندوں کی گفتگو کے انداز میں بندوں کے لیے ایک بات بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، کمی سے، نقص سے، نقصان سے، یا اس طرح کے جذبات سے پاک ہے بالکل. لیکن بندوں کو، یا حسرت علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر. ما یاتی من رسول الا کانوا به یستہزئون، کوئی رسول ان کے پاس نہیں آئے مگر یہ لوگ ان کا استہزاء کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے. یہ تو ہوا کافروں کا معاملہ. اور امت میں سے کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی ایک ادا کا مذاق اڑائے تو پچھلی دفعہ امام شافعی کا قول غالباً میں سنا چکا ہوں آپ کو، رسول اللہ کی کسی ایک ادا کا مذاق اڑائے تو علماء فرماتے پر اپنے ایمان کی خیر منائے. بس باقی تو بات کہاں تک جائے گی. اللہ اکبر. الم یرو کما ہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے اس سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کر ڈالی، کیا وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. مشرکین مکہ کو بھی سنایا جا رہا ہے، جو رسول اکرم علیہ السلام کی دعوت توحید کا رد کر رہے تھے، انہیں سنایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو پچھلی قوموں کو، سب بجھ گئے، سب مٹ گئے، سب فنا ہو گئے، سب ختم ہو گئے، کوئی آج ان میں سے اٹھ کر واپس نہیں آ سکتا. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں مگر سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے. یعنی قیامت برپا ہوگی اور بالآخر سب کو اللہ رب العالمین کے حضور پیشی دینی ہوگی. یہ رمضان سورہ یاسین کا دوسرا رکوع مکمل ہوا. ایک دو باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ وقت ہمارے پاس ہمارے سامنے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسی امت تیار کی تھی. وہاں صہیب تشریف لائے تھے روم سے, وہاں سلمان تشریف لائے تھے فارس ایران سے, وہاں بلال بھی تھے جن کا تعلق حبشہ سے تھا. ٹھیک ہے, یہ تین کونے دنیا کے, ان کو ملایا محمد اور رسول اللہ علیہ السلام نے ایک کلمے کی بنیاد پر. اس سے بڑھ کر اگر کوئی کہے جی گلوبلائزیشن کا چیلنج کیسے میٹ ہوگا تو ماتم کیا جا سکتا ہے. اس سے بڑھ کر گلوبلائزیشن کیا ہو سکتی ہے جو 1400 برس پہلے ہمیں عطا کر دی گئی. سوال یہ ہے کہ وہاں بلال حبشہ سے ہوں اور صہیب روم سے ہوں اور سلمان فارس سے ہوں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ کراچی کے 2 کروڑ ایک جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے کیا؟ یہ پاکستان کے 20 کروڑ کھڑے نہیں ہو سکتے ایک جگہ پر؟ لوگ کہتے ہیں جی ربیع الاول کا پیغام کیا ہے, پیغام سیرت کیا ہے؟ تو پیغام سیرت فقط عقیدت کی باتیں کرنا نہیں ہے, وہ بھی کیجئے, محبت کی بات بھی کیجئے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہم اپنے تعلق کا اظہار بھی کریں. ہمیں اس پر بھی کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا, مگر ان کی تعلیم کا کچھ عکس بھی تو ہمیں دکھائی دے. کبھی ہم کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان تو مرتا رہے افغانستان والا, اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم, وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم. کب تک آئے کوئی شرم کوئی حیا ہمیں آتی ہے کہ نہیں؟ جس رسول کے نام لیوا ہے وہ صہیب کو اور سلمان کو اور بلال کو ایک صف میں کھڑا کر کے چلے گئے اور اتنی محبت سے انہوں نے امت بنائی, اور آج وہ امت کہتی ہے کہ ہم مہاجر, ہم پٹھان ہیں, ہم بلوچی ہیں, ہم سندھی ہیں, پنجابی ہیں, اور ہم دیوبندی ہیں پہلے, ہم بریلوی ہیں پہلے, ہم اہل حدیث ہیں پہلے. اللہ اکبر کبیرہ, ہم محمد والے بھی ہیں کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ مکالس سر آنکھوں پر, مگر یہ ہمارا تعارف نہیں ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے تھے پہلے, جب فتویٰ لکھتے تھے مفتی بندہ شفیع دیوبندی, اور بعد میں کہا نہیں لکھنا چاہیے, بس بندہ شفیع, بس ختم. ہاں دار الدیوبند ہے سر آنکھوں پر, ہمارے اکابرین نے وہاں سے پڑھا اور امت کو بہت اس سے فائدہ ہوا الحمدللہ. اسی طرح اور بھی ہو بھائی, دل کو وسیع کریں ہم خدا کے واسطے. دنیا ہمیں مار رہی ہے, حملے کر رہی ہے, برباد کر رہی ہے, ہمارے اندر گھس کے برباد کر رہی ہے, اور ہم آج انہیں چکروں میں کہ تو بندے دیوبندی میں بریلو پناہ لے دی. کب اس سے بالا تر ہو کر ہم سوچیں گے؟ اور غیروں کو تبھی موقع ملتا ہے جب ہمارے اندر دڑاڑ ہو. میرے گھر میں دڑاڑے ہوں گی, میرے گھر کے اندر اتفاق نہیں ہوگا تو باہر سے 4 پتھر اور بھی آئیں, لیکن میرا گھر مضبوط ہوگا, میری دیوار مضبوط ہوگی تو اگلا 10 مرتبہ سوچے گا کہ یہاں پہ دڑاڑ ڈالنے کی کوشش کی جائے یا نہ کی جائے. تو یہ پیغام سیرت ہے. وہاں روم اور ایران اور حبشہ والے عرب کے صحرا میں آ کر ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور آج یہ امت جو ہے جو اللہ کے رسول بڑی محبت سے بنا گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کن کن بنیادوں پر تتر بتر ہوئی پڑی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے, ہمارے ذمہ داروں کو بھی سمجھ دے, مجھے اور آپ کو اور ہماری عوام کو بھی اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے. دوسری بات, اللہ کے نبی علیہ السلام کی ادائیں بے شمار ہیں اور آپ کی زندگی سراپا معجزہ ہے کہ جس کو بیان کرنے والے, لکھنے والے, مرتب کرنے والے اور ان بیان کرنے والوں کی زندگیوں کی جانچ پڑتال کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہر دور کے بلا مبالغہ آپ کی زندگی سراپا معجزہ. مگر ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ نیور سیٹل فار دا لیس, رادر گو فار دا بیسٹ, خوب سے خوب تر کو تلاش کیجیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاں 23 برس جو خوبصورت ترین عمل ہمیں دکھائی دیتا ہے, جو پہلے دن سے دعوت کا کام شروع ہوا تو وہ حجۃ الوداع تک مسلسل نظر آئے گا. جو پہلے دن سے کہا وربک فکبر, اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے گا, تو وہ 23 برس کی محنت مسلسل نظر آئے گی. پھر قرآن کہتا ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ اللہ کے دین میں جوب در جوب داخل ہوتے ہیں. اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا اور اس زمین پر رب کے دیے ہوئے دین کو قائم اور نافذ کرنا, یہ 23 برس کی محنت ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں امت کے کسی مکتب فکر کو اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ وہ کام ہے جس پر سب کا اتفاق ہے, اور یہ وہ کام ہے جو اس امت کو اتفاق اور عطا کر سکتا ہے, اور یہ وہ کام ہے کہ امت اگر اپنی ترجیحات اس کو بنا لے تو ہمارے آپس کے چھوٹے چھوٹے اختلافات ان کو برداشت کرنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگا. آج ہم اسی پہ لڑتے ہیں, ہاتھ اوپر باندھ لیں گے, نیچے باندھ لیں گے, کھول کے نماز پڑھیں بس. اور اوپر سود کا نظام چل رہا ہے, اس کے بارے میں کوئی تکلیف ہمیں نہیں. ہمارے جھگڑے کن باتوں پر ہیں آپ دیکھ لیجئے گا. اور وہ بھی اس کے لیے جو نماز میں آ چکا, جو نماز میں نہیں آیا اس پر تو بحث ہی نہیں. وہ قرآن کہہ رہا ہے وہ جہنم ہی ہے. استغفر اللہ, جہنم سزا ہے بے نمازی کی. یہ کہنا چاہ رہا ہوں سورہ مدثر میں. اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں. اور اللہ کا ایک بندہ آ گیا, اس سے لڑنے, تو نے اوپر باندھا, تو نے نیچے باندھا, تو نے ادھر کیا, تو نے ادھر کیا. استغفر اللہ. بھائی نماز پر ہی لڑ رہے. اقیم الصلاۃ یہ تو یاد ہے, اقیم الدین بھی یاد ہے, دین کو قائم کرو. اور کوئی اختلاف مجھے بتائیے, 4-5% اختلافات ہوں گے علماء میں, مان لیا 95% کسی کو اختلاف نہیں. کسی نے کہا جھوٹ بولو, کسی ممبر سے کہا گیا جھوٹ بولو, غیبت کرو, ماں باپ کا دل دکھاؤ, ناپول میں کمی کرو, پڑوسی کو تنگ کرو, بیوی پر ظلم کرو, کہا کسی نے, فراڈ کرو, قوم کا پیسہ ہڑپ کرو, بے حیائی کو پھیلاؤ, فیصلے غلط کرو, ظلم کرو, کہا کسی نے؟ ارے ان کو تو مان لو. جن 95% پر اتفاق, ان پر باقی نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ عمل کرنا پڑے گا. اور جو 4-5% کے مسائل, اس پر جو باتیں کر رہے ہیں, بحث کرنے میں قوم کو مزہ آتا ہے. پوری رات قوم بحثیں سنتی ہے, صبح جا کے آفس میں بحثیں کرتی. تو بھائی 95% پر آئیے, بلکہ وہ 98% پر آئیے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے. اتفاق والی باتوں کو لے کر کھڑے ہوں گے تو 1-2% کو برداشت کرنا, کم کرنا, ختم کرنا آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی محترم علیہ السلام کے مشن میں ہم سب کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.